الحمد لله الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على محمد الأمين فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم خواتین و حضرات ہم سورہ نحل کی آیت 14 سے درس کی ابتدا کر رہے ہیں سورہ میں وہی مضمون چل رہا ہے جس میں اللہ تعالیٰ نے انفس و آفاق کے دلائل پیش فرمائے ہیں. اس میں زمین کی چیزوں کا ذکر ہوا، آسمان کا ذکر ہوا، اللہ تعالیٰ نے اپنی قدرت، حکمت اور ربوبیت کی جو نشانیاں ہر طرف پھیلا رکھی ہیں ان کی جانب توجہ دلائی. اور پچھلی نشست میں ہم نے دیکھا کہ تین لفظ استعمال کیے، ایک تفکر، دوسرے تعقل اور تیسرے تذکر. ان کی وضاحت ہو گئی اور میں نے یہ بتایا تھا کہ یہ در حقیقت مدارج بھی ہیں اور احوال بھی. یعنی انسان غور و فکر کرتا ہے، چیزوں کے نتیجے نکالتا ہے، جو ان سے مقدمات قائم ہوتے ہیں ان سے عقلی استدلال کرتا ہے، یہ تفکر کا عمل ہے. اسی طرح ایک عقل عام انسان کو دی گئی ہے، اس کے سامنے کوئی بات آئے اور وہ طبیعت پہ سلامتی رکھتا ہو تو اپنی عقل سے اس کو سمجھ لیتا ہے. اور پھر ایک بڑی بنیادی چیز تذکر ہے، یعنی کسی دوسرے نے توجہ دلائی، کوئی حقیقت سامنے آئی، کسی چیز کے بارے میں تنبیہ کی گئی، خبردار کیا گیا، تو انسان جو حقائق اپنے اندر رکھتا ہے ان کی جانب متوجہ ہو جاتا ہے. اس سے اس کو یاد دہانی حاصل ہوتی ہے. قرآن مجید اس کے لیے مختلف تعبیریں استعمال کرتا ہے، یہاں اس کے لیے تذکر کی تعبیر استعمال فرمائی ہے. ان تینوں کو سمجھ لینے کے بعد اب انہی کے ذیل کی ایک حقیقت کو سامنے رکھیے اور پھر ہم آگے کی آیات کو پڑھیں گے. وہ یہ ہے کہ بعض چیزیں ایسی ہیں جن کے بارے میں ہم استدلال کے باقاعدہ مقدمات قائم کرتے ہیں. میں نے اس کی مثال کے طور پر عرض کیا تھا کہ خواہ ہمارے علوم ہوں یا مذہبی حقائق، جب ان کے لیے مقدمات قائم کر کے استدلال کیا جائے گا، جس کو اصطلاح میں منطقی استدلال بھی کہہ سکتے ہیں، تو اس کی ابتدا ہر حال میں علم بالحواس سے ہوگی. یعنی ہمارے حواس کیا چیزیں دیکھتے ہیں، ظاہری حواس کیا دیکھتے ہیں، باطنی حواس کیا دیکھتے ہیں، اس سے جو چیزیں ہمارے علم میں آتی ہیں یا جن چیزوں کا فہم ہم حاصل کرتے ہیں، یا سادہ لفظوں میں کہیے تو جن چیزوں کا ادراک ہوتا ہے، وہی اصل میں بنائے استدلال بنتی ہیں. انہی کے نتائج ہم سامنے رکھتے ہیں اور پھر ایک ایک کر کے مرحلہ بمرحلہ ان کو سمجھتے چلے جاتے ہیں. ہماری سائنس، ہمارا فلسفہ، ہماری حکمت، جتنے علوم بھی ہیں، اب تو ان کی دسیوں اقسام وجود میں آ گئیں، وہ سماجیات ہو، معاشیات ہو، سیاست ہو، اسی طریقے سے اپنے حقائق کو ترتیب دیتے ہیں. لیکن بعض چیزیں ایسی ہیں کہ جو اللہ تعالیٰ نے انسان کی فطرت میں ودیت کر دی ہیں، وہ اس سے آگے بڑھ کر علم بالحواس تو نہیں بنتی، تاہم اگر توجہ دلائی جائے، انسان کو اس کے باطن کی طرف کوئی شخص متوجہ کرے، تو ایک بیداری پیدا ہوتی ہے اور ایسے لگتا ہے کہ جیسے جو بات کہی جا رہی ہے وہ گویا پہلے سے میرے دل میں تھی۔ فطرت میں جو حقائق بدیت کیے گئے ہیں، جیسے اللہ تعالیٰ کی ربوبیت کا شعور ہے یا اخلاقی احساس ہے، اگر غور کیجئے تو یہ اسی نوعیت کی چیز ہے، یعنی اس میں تذکر اصلاً کردار ادا کرتا ہے، اس کو عقلی مقدمات میں تبدیل نہیں کیا جا سکتا۔ چنانچہ انبیاء علیہ السلام دونوں طریقے اختیار کرتے ہیں، اور قرآن مجید ان دونوں ہی کا غیر معمولی نمونہ ہے، یعنی علم و عقل کی روشنی میں مقدمات قائم کر کے استدلال کرنا، وہ انفسی بھی ہوتا ہے آفاقی بھی ہوتا ہے، یعنی انسان کے اندر جو حقائق ہیں ان سے بھی استدلال کیا جاتا ہے، اور جو کچھ ہمیں باہر نظر آتا ہے اس سے بھی استدلال کیا جاتا ہے۔ وہ چیزیں جو انسان کی فطرت میں ودیت کی گئی ہیں، ان کے معاملے میں انبیاء علیہ السلام ذکرہ کا طریقہ اختیار کرتے ہیں، یاد دہانی کرانا، حقائق کو سامنے رکھ دینا، دعوت دینا کہ خود اپنے اندر جھانک کر دیکھو، اپنا مراقبہ کرو۔ اس کا نتیجہ یہ نکلتا ہے کہ انسان کے اندر ایک قبولیت پیدا ہوتی ہے کہ جو کچھ کہا جا رہا ہے وہ علم و عقل کی روشنی میں بھی اپنی جگہ ایک مانی ہوئی بات ہے، لیکن میری فطرت بھی اسی کی شہادت دیتی ہے۔ تو تذکر کو اس پہلو سے بھی سمجھ لینا چاہیے۔ یہ چونکہ بڑی اہم تعبیریں ہیں، اس لیے ان پر ہم نے گفتگو کی۔ سلسلہ وہی ہے، یعنی انفس و آفاق کے حقائق بیان کیے جا رہے ہیں، اور ان پر غور و فکر کے لیے توجہ دلائی جا رہی ہے تاکہ انسان اللہ تعالیٰ کو پہچانے، اس کی معرفت حاصل کرے، اس کی قدرت، اس کی حکمت، اس کی ربوبیت اور اس کی رحمت کے آثار دیکھ کر اس کی صفات کا شعور پیدا کرے۔ یہی سلسلہ ہے۔ فرمایا وَهُوَ الَّذِي سَخَّرَ الْبَحْرَ، وہی ہے جس نے سمندر کو تمہارے کام میں لگا رکھا ہے، یعنی زمین آسمان کی نشانیوں کی طرف توجہ دلانے کے بعد اب ایک بڑی نشانی کی طرف انسان کی توجہ مبذول کرائی۔ وہی ہے جس نے سمندر کو تمہارے کام میں لگا رکھا ہے، پھر اس میں جو ربوبیت کا اہتمام ہے اس کو موضوع بنا لیا۔ هو الذی سخر البحر لتأکلوا منه لحما طریا وتستخرجوا منه حلیۃ تلبسونها، وہی ہے جس نے سمندر کو تمہارے کام میں لگا رکھا ہے اس لیے کہ تم اس سے مچھلیوں کا تازہ گوشت کھاؤ۔ انسان کی جو ضرورتیں ہیں وہ پوری ہوتی ہیں تو گویا ربوبیت کا اہتمام ہوا، ان کے باہمی تعلقات کو سمجھایا جاتا ہے تو گویا حکمت کی طرف توجہ دلائی، ان کو انسان کے لیے تسخیر کرنے کا ذکر ہوتا ہے تو گویا خدا کی قدرت کا بیان ہوا، اور اس میں جو افراط ہے، جو افزونی ہے، جو انسان کے طبعی خصائص کا لحاظ رکھا گیا ہے، جو تنوع اور جو جدت پیدا کی گئی ہے، جو بو کلمونی اور گوناگونی ہے، نو بنو چیزیں، رنگ رنگ کی چیزیں، تو یہ سب بتا کے کہا جاتا ہے کہ تمہارے پروردگار کی رحمت دیکھو کتنی عام ہے تمہارے لیے، اس کی شفقت کیسی غیر معمولی ہے، اور وہ کس طرح سے تمہارا احاطہ کیے ہوئے۔ وہی ہے جس نے سمندر کو تمہارے کام میں لگا رکھا ہے اس لیے کہ تم اس سے مچھلیوں کا تازہ گوشت کھاؤ، اور اس سے زیور کی وہ چیزیں نکالو جنہیں تم پہنا کرتے ہو۔ بہت سی چیزیں جیسے موتی ہیں، گھونگے ہیں، وہ بھی سمندر سے نکلتے ہیں۔ تو ایک طرف ضرورت کی طرف توجہ دلائی، پھر ضرورت جس تنوع کے ساتھ پوری ہوتی ہے اس کا ذکر کیا، اور دوسری جانب انسان کے اندر جو زینتوں کو حاصل کرنے کی طلب رکھی گئی ہے اس کو اس پروردگار نے کس طرح زمین سے بھی پورا کیا ہے، آسمان سے بھی پورا کیا ہے، اور سمندر سے بھی پورا کیا ہے۔ وَتَرَى الْفُلْكَ مَوَاخِرَ فِيهِ وَلِتَبْتَغُوا مِنْ فَضْلِهِ وَلَعَلَّكُمْ تَشْكُرُونَ، اور تم کشتیوں کو دیکھتے ہو کہ اسی سمندر میں اس کا سینہ چیرتی ہوئی چلی جا رہی ہیں، یعنی کشتی تو انسان نے بنائی ہے لیکن وہ بھی اصل میں اس پروردگار ہی کی قدرت و حکمت کا ظہور ہے۔ کہ جتنی ایجادات انسان کرتا ہے ان سب کا منبع بھی ذات خداوندی کی حکمت اور اس کا علم ہے، اس لیے کہ اسی کا پرتو انسان پر پڑا ہے اور انسان میں یہ صلاحیت رکھی گئی ہے کہ جو کچھ اسے بنا کر دے دیا گیا ہے اس سے بھی فائدہ اٹھائے اور اس فائدے کو بڑھانے کی تدبیریں سوچے، اور دوسری جانب ایک قوت ایجاد اس میں رکھ دی گئی ہے جو خود علم و حکمت اور ارادے کا تقاضا کرتی ہے. انسان کو یہ بہت وافر مقدار میں ملا ہے، چنانچہ اس سے جو چیزیں پیدا ہوتی ہیں اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ وہ بھی میری نشانی ہے، وہ بھی میری قدرت کا ظہور ہے، وہ بھی میری حکمت کا ظہور ہے، وہ بھی میرے علم کا ظہور ہے، اس لیے کہ تم میری تخلیق ہو، تو میں نے تمہارے اندر یہ صلاحیت رکھ دی ہے. اور تم کشتیوں کو دیکھتے ہو کہ اسی سمندر میں اس کا سینہ چیرتی ہوئی چلی جا رہی ہیں، اس لیے کہ تم ان میں سفر کرو، اور اس لیے کہ اپنے پروردگار کا فضل تلاش کرو، اور اس لیے کہ اس کا شکر کرو. یعنی انسان میں اگر یہ دائیہ پیدا کیا ہے کہ وہ جانوروں کی طرح کسی ایک ہی جگہ محدود ہو کر رہنے کے لیے تیار نہیں ہوتا، وہ بھی اگرچہ جگہ بدلتے رہتے ہیں، خاص طور پر پرندے تو بعض اوقات ہزاروں میل کا سفر کرتے ہیں، لیکن انسان میں یہ دائیہ کئی پہلوؤں سے رکھا گیا ہے، یعنی صرف ضرورتی کے پہلو سے نہیں ہے، نظر نوازی کے پہلو سے بھی ہے، اللہ کی قدرتوں کو دیکھنے کے جذبے سے بھی ہے، دنیا میں جو تنوع رکھا ہے اس کا نظارہ کرنے سے بھی ہے، گونا گون پہلوؤں سے انسان کے اندر یہ دائیات رکھے ہیں. اور جب انسان کو وہ مجبور کرتے ہیں تو وہ سفر کے لیے بھی نکلتا ہے، سفر کے لیے نکلتا ہے تو یہ دو پاؤں بھی ہیں، لیکن انسان کو اللہ نے عقل عطا کی تو وہ ایسی چیزیں ایجاد کر لیتا ہے جن سے ان کی رفتار غیر معمولی طور پر بڑھ جاتی ہے. پرانے زمانے میں سمندروں کا سینہ چیرنے کے لیے کشتیاں بنائی گئیں، جہاز بنائے گئے، تو یہ اللہ کی بڑی نعمت کا ظہور تھا. اس سے معلوم نہیں کہاں کہاں تک سفر کرنا انسان کے لیے ممکن ہوا، سامان لے جانا ممکن ہوا، دوسرے خطوں میں جا کر تجارت کرنا ممکن ہوا. اسی طرح کی صورتحال اب ہوائی سفر نے اس سے بھی غیر معمولی طریقے پر پیدا کر دی ہے، اور ایک لحاظ سے زمین کی تنابیں کھینچتی ہیں کہ جہاں پہنچنے کے لیے برسوں سفر کرنا پڑتا وہاں انسان چند گھنٹوں میں پہنچ جاتا ہے. تو یہ بھی انسان کی ضرورت ہے، اس لیے کہ دائیات اس کے اندر رکھے گئے ہیں، اس نے ایک دوسرے سے ملنا ہے، علم حاصل کرنا ہے، علم کا تبادلہ ہونا ہے، اس سے نئے نتائج نکلنے ہیں. دنیا میں انسان مختلف جگہوں پر کس کس طریقے سے تمدن پیدا کر رہے ہیں اس کو دیکھنا ہے. ان سب چیزوں کے لیے سفر ہی وسیلہ ظفر ہے، تو اللہ نے اس کے اسباب بھی پیدا کر دیے ہیں. اور پھر یہ کہ انسان رزق کی تلاش میں بھی بعض اوقات اپنی جگہ چھوڑنے کے لیے مجبور ہو جاتا ہے، جیسے کہ قدیم زمانے میں جب لوگ خانہ بدوشی کی زندگی بسر کرتے تھے تو بڑی وجہ یہی ہوتی تھی کہ ایک جگہ رزق کے اسباب ختم ہو گئے ہیں، کوئی قحط پڑ گیا ہے، موسم تبدیل ہو گیا ہے، یا اپنے ہی گلے بہت بڑھ گئے ہیں اور وہاں کی سبزی یا وہاں کا چارہ اب کفایت نہیں کرتا، تو دوسری جگہ جانا لوگوں کی مجبوری ہو جاتی تھی. اب اس کی اور صورتیں پیدا ہو گئی ہیں. پھر یہی نہیں، بجائے خود تجارت ہمیشہ سے رزق کمانے کا بڑا ذریعہ رہی ہے، آج بھی یہی صورتحال ہے، اس میں بھی سفر ہی کرتا ہے انسان. تو اس کو یعنی رزق تلاش کرنے کو اللہ تعالیٰ قرآن مجید میں اپنا فضل تلاش کرنے سے تعبیر کرتے ہیں، اس لیے کہ ہمارے دین میں جو ہدایت دی گئی ہے وہ ترک دنیا کی یا اپنے وجود کو فنا کر لینے کی ہدایت نہیں ہے، بلکہ اس دنیا میں جس طرح کہ اللہ تعالیٰ نے انسان کو صلاحیتیں دی ہیں وہ زندگی بسر کرنے کی ہدایت ہے، جو ایک زندہ بیدار انسان کی زندگی ہوتی ہے. یعنی وہ اپنی صلاحیتوں سے کام لے، اس کے نتائج کو دیکھے، اس سے دنیا میں طرح طرح کے انکشافات کرے، جس طرف چاہے اپنے خیال اور فکر کے گھوڑے دوڑائے، اور اپنی سماجیات اور سیاست اور معیشت میں نئے نئے تجربات کرے. یہ سب کرے لیکن ہمیشہ ذہن میں رکھے کہ ایک دن اس کو اپنے پروردگار کی بارگاہ میں پیش ہونا ہے. یہ بنیادی بات ہے جو انبیاء علیہ السلام کہتے ہیں. چنانچہ تلاش رزق کو وہ اس دنیا کی طلب نہیں کہتے, جس طرح کے صوفیانہ مذاہب میں اس کو مردار سے تعبیر کیا جاتا ہے, وہ اس کو اللہ کا فضل کہتے ہیں, اللہ کا فضل تلاش کرو. تو یہاں پر بھی اس کو ایک نعمت کے طور پر بیان کیا کہ تم دیکھتے ہو کہ یہ سمندر میں کشتیاں چلا دی گئی ہیں, یہ سمندر کا سینہ چیرتی ہوئی چلی جا رہی ہیں, یہ تمہارے لیے سفر کی سہولت پیدا کرتی ہیں, اور انہی کے ذریعے سے تم اپنے پروردگار کا فضل تلاش کرتے ہو. لیکن اس سب کا حاصل کیا ہے؟ وَلَعَلَّكُمْ تَشْكُرُونَ, تاکہ تم اس پروردگار کے شکر گزار بندے بن کر رہو. یہ شکر اور سپاس, یہی اصل میں دین کی بنیاد ہے. انسان اگر اپنے پروردگار کو پہچان لیتا ہے اور پھر اس کو ایک منعم کی حیثیت سے سمجھ لینے کے بعد اس کی جانب متوجہ ہوتا ہے, تو جو جذبہ پیدا ہوتا ہے یا ہونا چاہیے وہ شکر کا جذبہ ہے. پروردگار, تو نے مجھے حیات دی, تو نے مجھے شعور دیا, ایک ایسی ہستی کے طور پر پیدا کیا جو حال مستقبل سب کو دیکھنے کا ذوق رکھتی ہے, علم دیا, حصے جمالیات دی, حصہ اخلاقی دیا, اور اس کے ساتھ اتنی نعمتیں میری ضرورتوں کے لیے اور میری زینت کی طلب کے لیے پیدا کر دیں. ان سب چیزوں کو جب انسان دیکھتا ہے تو وہ شکر گزار ہوتا ہے. چنانچہ دین کی ابتدا یہاں سے ہوتی ہے. اسی وجہ سے ایک دوسری جگہ یہ تعبیر اختیار کی ہے کہ ہم نے تو اپنے پیغمبروں کے ذریعے سے بھی اور تمہاری فطرت میں الہام کر کے بھی راستہ بتا دیا ہے. ہدیناہ السبیل, راہ صاف کر دی ہے, راستہ تمہارے سامنے ہے. اب اس کے بعد اما شاکرم و اما کفورا, تم نے فیصلہ کرنا ہے, شکر گزار ہو کر رہتے ہو یا ناشکری اختیار کرتے ہو. تو شکر گزار ہو کر رہے گا تو اس کا لازمی نتیجہ دین, ہدایت, پیغمبروں کی تعلیم کی قدر افزائی ہے, اور ناشکری اختیار کرے گا تو اس کا لازمی نتیجہ شرک ہے, عدوان ہے, بغی ہے, فساد ہے, پھر وہ لازماً اس راستے پر جائے گا. تو ارشاد ہوا کہ یہ سب نعمتیں جو تمہارے گرد و پیش میں ہم نے بکھیر دی ہیں, یہ ایک ہی چیز کی طرف توجہ دلا رہی ہیں. اندازہ کیجئے کہ پیچھے جو تینوں لفظ استعمال ہوئے تھے وہ سفر کی علامت تھے. یعنی اگر تم اللہ کی آیتوں پر غور کرو گے, فکر کرو گے, ان کو سمجھنے کی کوشش کرو گے, عقل سے کام لو گے, تذکر حاصل کرو گے, تو حقائق واضح ہوں گے. اور جب حقائق واضح ہوں گے تو پھر ہونا کیا چاہیے؟ وہ یہ ہے کہ تمہارے اندر شکر گزاری کا جذبہ پیدا ہونا چاہیے. اس کو مثبت زاویے سے دیکھو. یہی در حقیقت وہ جگہ ہے جہاں سے اس دنیا میں جب کبھی بھی آپ اس کا مطالعہ کریں گے اس کی تاریخ کی روشنی میں, تو واضح ہو جائے کہ یہ الحاد پیدا ہوتا ہے. یعنی اس کی بنا اصلاً ذات باری سے نہیں ہے, اس کی بنا اصلاً عالم سے. جب وہ دنیا کو دیکھتا ہے تو اس میں تکلیفیں بھی نظر آتی ہیں, مصیبتیں بھی نظر آتی ہیں, جگہ جگہ کمزوروں پر ظلم کا بھی مشاہدہ ہوتا ہے, ستم گری کے بھی مناظر سامنے آتے ہیں. تو عالم ہے, اس میں زلزلے بھی ہیں, قحط بھی ہیں, اور بجلیاں بھی ہیں. وہ جو ہمارے شاعر نے کہا ہے نا کہ کیسی کیسی دخترانے مادر ایام ہیں, تو یہ چیز ہے جو انسان کو اضطراب میں مبتلا کرتی ہے. اور پھر وہ جب انہی چیزوں کو دیکھتا چلا جاتا ہے تو آہستہ آہستہ جو اس دنیا کا مثبت پہلو ہے وہ نگاہوں سے اوجھل ہونا شروع ہو جاتا ہے. ساری توجہات کا مرکز وہی چیزیں بن جاتی ہیں. وہ کیوں ہے؟ اللہ تعالیٰ نے اس کا جواب دیا ہے. لیکن اس دنیا میں کیا وہی ہے یا اس دنیا پر کیا انہی کا غلبہ ہے؟ غور کر کے دیکھیے تو اللہ کی رحمتوں کا, اس کی عنایتوں کا, اس کی شفقتوں کا, اس کے دیے ہوئے سکون کا, اس کی طرف سے نازل ہونے والی سکینت کا غلبہ ہے. اس کو انسان فراموش کر دیتا ہے اور جو کچھ ملا ہے اسے پسے پشت ڈال دیتا ہے اور ان آلام کے سحر میں مبتلا ہو جاتا ہے. تو اس وجہ سے ناشکری کرتا ہے. چنانچہ فرمایا کہ یہ سب اگر غور کرو گے تو پھر لعلکم تشکرون، اگر تم سلامتی طبع کے ساتھ غور کرو گے تو اس سے شکر گزاری پیدا ہوگی. وہی مضمون مزید آگے بڑھا، وعلقا فی الارض رواسی ان تمید بکم، اسی نے زمین میں پہاڑ ڈال دیے ہیں، وعلقا فی الارض رواسی ان تمید بکم اس لیے کہ وہ تم کو لے کر جھکنا پڑے، وانہارم بسبل لعلکم تہتدون، اور اس میں نہریں جاری کر دی ہیں اور راستے نکال دیے ہیں اس لیے کہ راہ پاؤ، وعلامات وبالنجم ہم یہتدون، اور ان کے علاوہ دوسری علامتیں بھی ٹھہرائی ہیں اور لوگ آسمان کے تاروں سے بھی راستہ پاتے ہیں. تو اس طرح گویا پھر توجہ کو کچھ دوسری چیزوں کی طرف مبذول کیا ہے. اس میں پہاڑوں کا ذکر کیا، نہروں کا ذکر کیا، راستوں کا ذکر کیا. یہ صاف معلوم ہوتا ہے کہ یہاں ربوبیت کے پہلو کو نمایاں کیا ہے، یعنی اس میں جن آیات کی طرف توجہ دلائی جا رہی ہے ان میں قدرت کے بھی بہت سے پہلو ہیں، حکمت کے بھی، رحمت کے بھی، اور ربوبیت کے بھی، یعنی اللہ پال رہا ہے، پرورش کر رہا ہے، پرداخت کر رہا ہے. تو ان سب چیزوں کی طرف توجہ دلائی جاتی ہے اور اس کے ساتھ پھر جو رہنمائی کا سامان کیا گیا ہے، یہ جو علامتیں ٹھہرائی گئی ہیں، یہ حقیقت ہے کہ اگر کبھی انسان کو ایسی جگہوں پر سفر کرنے کا موقع ملا ہو جہاں لک و دک صحرا ہی حد نظر تک ہوتا ہے، کوئی علامت نہیں ہوتی، تو معلوم ہوتا ہے کہ وہ 10 قدم بھی نہیں چل سکتا، بہت مشکل ہو جاتا ہے. یہ اللہ نے بڑا کرم فرمایا ہے، نشیب فراز پیدا کر دیے ہیں، اس کو یہاں علامات سے تعبیر کیا ہے. اس میں کچھ عربیت کی چیزیں ہیں، ان کی طرف میں نے اشارہ کیا ہے اپنی اس کتاب میں. تو اس میں نہریں جاری کر دی ہیں اور راستے نکال دیے ہیں. اس پر لکھا ہے کہ اصل میں انہارم و سبلا کے الفاظ آئے ہیں، ان کے لیے موضوع افعال عربیت کے اسلوب پر حذف کر دیے گئے ہیں. قرآن مجید کی زبان کے بعض خاص اسالیب ہیں، تو یہاں جو لوگ طالب علموں کے طور پر قرآن مجید کا مطالعہ کرتے ہیں ان کے سامنے یہ چیز رہنی چاہیے کہ انہارم و سبلا میں ان کے لیے جو موضوع الفاظ ہو سکتے تھے، جو فعل کی حیثیت سے آنے چاہیے تھے، وہ امٹ کر دیے ہیں، حذف کر دیے ہیں، اس لیے کہ وہ آپ سے آپ واضح ہیں. گویا اصل عبارت یوں تھی، یعنی فجر فیہا انہارم و مخد فیہا سبلا، تو اس میں یہ فجرا اور مخدا یہ الفاظ ختم کر دیے. دیکھیے، ان تمید بکم و انہارم و سبلا، تاکہ ایک طالب علم اس کو خود سمجھ لے. تو قرآن مجید میں یہ اسلوب بھی ہیں. اسی طرح سے علاماتن کو دیکھیے آگے آتا ہے، تو اس پر بھی میں نے لکھا ہے کہ یہاں بھی وہی اسلوب ہے جس کا ذکر اوپر ہوا، یعنی جال السبیل علامات، فعل وہاں پر بھی محذوف کر دیا ہے. تو اس طریقے سے قرآن مجید نے یہ بتایا ہمیں کہ تمہارے گرد و پیش میں اگر تم سمندروں کو دیکھو، دریاؤں کو دیکھو، ستاروں کو دیکھو، تو کیسی کیسی چیزیں اس پروردگار نے پیدا کر رکھی ہیں. اس زمین کو اس طرح بنایا ہے کہ اس کا توازن قائم رہتا ہے. اس سے پہلے تو انسان نہیں جانتا تھا، لیکن اب تو صدیوں سے اس حقیقت سے واقف ہے کہ یہ فضا میں معلق ہے، تیر رہی ہے. اور اگر آدمی غور کرے تو جس رفتار سے اس کی گردش جاری ہے، اس کی روح فنا ہو جاتی ہے کہ میں اس کے اوپر کس طریقے سے بیٹھا ہوں. لیکن وہی پروردگار ہے کہ جس نے یہ توازن پیدا کر دیا ہے. یہ توازن جو اس کو ایک خاص سطح پر رکھے ہوئے ہیں، ایک خاص مدار میں رکھے ہوئے ہیں، ایک خاص فاصلے پر رکھے ہوئے ہیں، اس کے مختلف پہلوؤں کی طرف قرآن توجہ دلاتا ہے. یہاں خاص طور پر جو نشیب و فراز پیدا کیے ہیں اور ان میں بڑے پہاڑ اٹھا دیے ہیں، بتایا ہے کہ ان کے دوسرے فائدے تم جانتے ہو، لیکن اس توازن کو قائم رکھنے میں بھی ان کا ایک کردار ہے. اس پہلو کو یہاں نمایاں کیا ہے. تو یہ علامتیں ٹھہرائی ہیں اور اس طرح سے تمہارے لیے یہ سامان پیدا کیا ہے. افمن یخلق کمن لا یخلق افلا تذکرون، پھر کیا جو پیدا کرتا ہے وہ ان کے برابر ہو جائے گا جو کچھ پیدا نہیں کرتے؟ یعنی ایک طرف خالق ہے اور دوسری طرف اس کی مخلوقات ہیں جن سے تم نے امیدیں وابستہ کر لیں. مخاطبین چونکہ شرک میں مبتلا ہیں تو اللہ تعالیٰ کی قدرت، حکمت، ربوبیت کی طرف توجہ دلا کر، اس کی معرفت کی جانب متوجہ کر کے اب گویا ان کے عقائد کی طرف رخ موڑ لیا ہے. تو ان سے پوچھا ہے کہ افمن یخلق کمن لا یخلق، یعنی ایک طرف یہ تمہارے معبود ہیں، تمہارے دیوی دیوتا ہیں جن کو تم پرستش کی ہستیاں بنائے ہوئے ہو، جن کے استھان قائم کیے ہوئے ہیں، جن سے امیدیں وابستہ ہیں، تو یہ بتاؤ کہ ایک طرف تمہارا خالق اور دوسری طرف یہ مخلوقات جو کچھ بھی پیدا کرنے کی صلاحیت نہیں رکھتے، یہ برابر ہو جائیں گے؟ کیا وہ جو پیدا کرتا ہے وہ ان کے برابر ہو جائے گا جو کچھ پیدا نہیں کرتے؟ افلا تذکرون، تو کیا تم سمجھتے نہیں؟ یعنی یہ تو بدی ہی چیز ہے، ادنا غور سے سمجھ میں آ جاتی ہے. توحید اور شرک کے تقابل میں تو یہ صورت ہی نہیں ہے کہ شرک کے پاس بھی کوئی استدلال ہے. انسان اگر استدلال کے پہلو سے یا ریزننگ کے پہلو سے دیکھے یا اپنی فطرت میں بدیت، حقائق کے لحاظ سے غور کرے تو توحید کے سوا کسی چیز کے لیے کوئی ادنا گنجائش بھی نہیں ہے. فرمایا کہ سارا استدلال جو پیچھے ہوا وہ تو اس خالق کے وجود پر ہوا، یعنی تم ایک مخلوق ہو، تمہارے گرد و پیش کی کائنات تمہارے لیے پیدا کی گئی ہے، وہ سب کی سب اللہ نے تمہاری خدمت میں لگا دی ہے. اس میں ایک ایک چیز کا حوالہ دے کے پوچھا کہ ان میں سے کون سی چیز ہے جس کو کوئی دوسرا فراہم کرنے والا ہے، تو ان سب کا بھی خالق میں ہوں اور تمہارا خالق بھی میں ہوں، تو خالق کے مقابل میں یہ کیا ہستیاں ہیں جن کو تم اہمیت دیتے ہو؟ پھر کیا جو پیدا کرتا ہے وہ ان کے برابر ہو جائے گا جو کچھ پیدا نہیں کرتے؟ تو کیا تم سمجھتے نہیں ہو؟ وَإِن تَوُدُّوا نِعْمَتَ اللَّهِ لَا تُحْصُوهَا إِنَّ اللَّهَ لَغَفُورُ الرَّحِيمُ، اگر تم اللہ کی نعمتوں کو گننا چاہو تو انہیں گن نہیں سکتے. یعنی تمہارے گرد و پیش میں، تمہارے وجود میں، انفس میں، آفاق میں اگر صرف شمار کرنے کے لیے بیٹھ جاؤ کہ کیا کیا نعمتیں تم کو حاصل ہوئی ہیں، کیا کیا نعمتیں تمہارے لیے پیدا کی ہیں، تو تمہارے عادات ختم ہو جائیں گے، تم انہیں گن نہیں سکتے. اگر تم اللہ کی نعمتوں کو گننا چاہو تو انہیں گن نہیں سکو گے. ان اللہ لغفور الرحیم، اس پر بھی ناشکری کرتے ہو. حقیقت یہ ہے کہ اللہ بڑا ہی بخشنے والا ہے، اس کی شفقت ابدی ہے. پیچھے فرمایا تھا نا کہ یہ سب اس لیے ہے، لعلکم تشکرون، تاکہ تم شکر گزار بندے بنو. ان نعمتوں کو دیکھتے ہو اور اس بے پایا رحمت کو دیکھتے ہو، پھر بھی ناشکری کرتے ہو. حقیقت یہ ہے کہ اللہ بڑا ہی بخشنے والا ہے، اس کی شفقت ابدی ہے. یعنی اگر وہ غفور اور رحیم نہ ہوتا تو اس ناشکری پر تو اسے اسی وقت میں پکڑ لینا چاہیے تھا. یہ صرف اس کی بخشش ہے اور اس کی رحمت ہے کہ وہ مہلت دے رہا ہے، اسی نے تمہیں یہ مہلت دے رکھی ہے، تو اس کی وجہ یہی ہے. مگر یاد رکھو، واللہ یعلم ما تسرون وما تعلنون، اللہ جانتا ہے جو کچھ تم چھپاتے اور جو کچھ ظاہر کرتے ہو. یعنی مہلت دی ہے اس نے ایک خاص وقت تک کے لیے، لیکن کیا اس مہلت کے زمانے میں تم ناشکری کرو گے، تم فساد پیدا کرو گے، تم گریز اور فرار کے راستے ڈھونڈو گے، تم دنیا میں شر کے علمبردار بن کر کھڑے ہو جاؤ گے؟ تو یہ خیال کرتے ہو کہ اس کو نظر نہیں آئے گا، وہ ایک ایک چیز سے واقف ہے، جو کچھ تم چھپاتے اور جو کچھ ظاہر کرتے ہو سب کو جانتا ہے. پھر فرمایا کہ والذین یدعون من دون اللہ لا یخلقون شیئا وہم یخلقون، جنہیں یہ اللہ کے سوا پکارتے ہیں وہ کچھ پیدا نہیں کرتے بلکہ خود پیدا کیے ہوئے ہیں. اوپر کے پیرے کی تمہید یہاں سے اٹھی تھی کہ وہ جو پیدا کرتا ہے اور وہ جو کچھ پیدا نہیں کرتے کیا برابر ہو جائیں گے؟ استدلال کو آگے بڑھا کے یہ بتایا کہ جن کو تم معبود بنائے بیٹھے ہو، ذرا ان کی حقیقت پہ غور کرو. اموات غیر احیاء وما یشعرون ایان یبعثون، مردہ ہیں نہ کہ زندہ، اور نہیں جانتے کہ کب اٹھائے جائیں گے. یہ تمہارے معبودوں کا حال ہے، اور یہ تمہارے ان بزرگوں اور آبا کا حال ہے جن کو تم نے بڑی اہمیت دے رکھی ہے. وہ بیچارے مرے پڑے ہیں اور تم ان کو پوج رہے ہو، ان کی پرستش کر رہے ہو. چنانچہ میں نے لکھا ہے کہ آیت کے الفاظ سے واضح ہے کہ یہ خاص ان کے بزرگوں اور آباء و اجداد کا ذکر ہے جنہیں معلوم نہیں کیا کیا قرار دے کر وہ اپنی حاجتوں کے لیے پکارتے اور ان کی پرستش کرتے تھے. تو یہ بتا دیا کہ میری یہ مخلوقات یہ محض محتاج ہیں, ان کی کوئی حیثیت نہیں ہے. یہ تو دنیا میں ہوتے ہیں تو معمولی معمولی چیزوں کے لیے دست دعا بلند کرتے ہیں اور میری ہی محتاج رہتے ہیں, اور مرتے ہیں تو بالکل خاک ہو کے پڑے ہوتے ہیں, ان کی ہڈیاں بھی تلاش کرو تو نہیں ملیں گی. یہ میں ہوں کہ جو پھر ان کو زندگی دوں گا اور ان کو اٹھاؤں گا, تو میں ہی جلاتا ہوں اور میں ہی مارتا ہوں. ان حقائق پہ غور کرو, کس طرح ان کو میرے شریک بناتے ہو. ہمارا وقت ختم ہو گیا. اقول و قولی حاضہ, واستغفر اللہ لی ولکم ولسائر المسلمین.